الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم هم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها صلوات اس سے پہلے بھی مومنین شارجہ اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ بعض وجوہات کی بنا پر جب بھی کسی موضوع کو لے کے گفتگو شروع کی جاتی ہے تو کم از کم میں اس موضوع کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عشرے کی آخری مجلس آ جاتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سی باتیں بیان کرنا رہ گئی. تزکیہ نفس کے عنوان سے دو سال مسلسل اسی وجہ سے گفتگو کی گئی کہ پہلے سال موضوع نامکمل رہا تو چلیں اگلے سال مکمل کیا جائے گا, وہ بھی نامکمل رہا. ہر مومنین کرام نے عاجز آ کے کہا کہ مکمل تو ہوگا نہیں, موضوع بدلے. موت کے حوالے سے غالباً پہلا عشرہ ہی میں نے یہاں اس عنوان پہ پڑھا تھا, جو آخری عشرہ ہونا چاہیے موت کا تو وہ پہلا ہی عشرہ پڑھا تھا لیکن وہ بھی اسی طرح نامکمل رہا. مومن کا امتحان اور پھر یہ اس سال کا یہ عشرہ. نہ صرف یہ بات نامکمل رہی بلکہ کچھ بہت ہی اہم پیغامات جو آپ کو دینا وہ بھی میں اس طریقے سے نہیں دے پا رہا ہوں کہ جو ان میسیجز کی اہمیت کا تقاضا. بہرحال کچھ نہ مل سکے تو جتنا ہو سکے وہ دیا جائے. یہ علم کی کمی, خطابت کی ناتجربہ کاری اور خلوص ایک ابتدائی طالب علم ہونے کا نتیجہ ہے, اور اس کا ایک حل تو بعض مومنین نے مجھے بتایا تھا, لاہور میں میں نے پڑھا تھا کہ انتظامیہ سے یہ درخواست کی جائے کہ اس وقت تک کسی خطیب کو ممبر پہ نہ آنے دیا جائے کہ جب تک وہ اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے. یہ میرا موضوع تھا کہ ہمارے یہاں وہ ایک فرق مٹ گیا ہے جو قدیم ہندوستان کی ذاکری میں تھا اور ایران میں بھی تھا اور ہے. تو حصول ثواب کے لیے جو آنا چاہتا ہے وہ اپنے موضوع سے سروکار رکھے, یعنی فضائل کی چند روایتیں اور اس کے بعد مسائل. اور جو مومنین کرام کا ایک گھنٹہ لینا چاہتا ہے تو بانیان مجلس کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ کسے بلایا جا رہا, اور حاضرین مجلس کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو بات کہہ رہا ہے خود اس آدمی کی اپنی پوزیشن کیا. آج کل جو سلسلہ چلا ہے کہ ہر کس و ناکس, یہ سمجھ کر کہ چونکہ مجھ پر امر بالمعروف واجب ہے اس لیے میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں جہاں جاؤں جس جگہ جاؤں جو میری معلومات ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں, یہ بھی ابھی پتہ نہیں کہ یہ معلومات مکمل ہے کہ نامکمل, صحیح ہے کہ غلط, وہ اپنے خلوص میں یہ سمجھ رہا، وہ اپنی سنسیئرٹی میں یہ سمجھ رہا، یعنی وہ کیفیت جسے جسمانی اور طبی اعتبار سے تمام ترقی یافتہ دنیا میں ایک جرم سمجھا جاتا، خالی غیر اخلاقی بات نہیں ہے بلکہ کرائمس کی لسٹ میں آتا، کہ اگر آدمی کے پاس پراپر کوالیفیکیشن نہ ہو تو کسی کو کوئی دوا ریکمینڈ کرنا یا کسی کا علاج کرنا، جب تک کہ آپ صحیح طریقے سے وہ مہارت حاصل نہیں کرتے آپ مجرم قرار پائیں گے۔ لیکن جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں ایک رواج، یا آپ بیمار پڑ کے دیکھیے کتنے سارے مشورے ملیں گے، کتنی ساری دوائیں بتائی جائیں گی، کتنے سارے نسخے بتائے جائیں گے، اور اتنے خلوص کے ساتھ کہ جی ہمارے دادا ابا کو بھی یہی مرض تھا انہوں نے فلاں دوا استعمال کی، اور ہماری پردادی کی نانی کو بھی یہی مرض تھا انہوں نے فلاں دوا استعمال کی، اور جب آپ نے پوچھا ہوا کیا تو کہا پھر وہ تو مر گئی بیچاری۔ لیکن ہر آدمی یہ مشورہ دینا تو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، وہی چیز کم و بیش دین کے حوالے سے ہو رہی، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ نہ تو کانٹیکسٹ سے باہر ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ کوئی بے ربط بات ہے، بلکہ ظہور امام کی نشانی ہمارا موضوع بن گیا خود بخود، جبکہ اصل موضوع تھا غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، کچھ ذمہ داریاں آئیں لیکن پوری ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ تو ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہر بولنے والا بولے، ہر جگہ سے آواز بلند ہوگی، ہر شخص ایک نئی فکر پیش کرے گا، ہر شخص ایک نیا نظریہ پیش کرے گا، اور خالی پیشی نہیں کرے گا، اسے امپوز کرے گا، زبردستی یہ چاہا جائے گا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ چنانکہ کل میرا آخری جملہ یہ تھا کہ بھائی اسلام نے اس کے حوالے سے کوئی کرائیٹیریا یا معیار بتایا، کوئی اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ کس کی بات کو ماننا ہے، کس کی بات کو نہیں ماننا؟ ایک کم علم آدمی وہ آخر ان میں سے کس کی بات کو صحیح سمجھے، جب مذاق کی حد تک نہیں باقاعدہ سنجیدگی سے ہمیں ہر آدمی کی بات صحیح لگتی ہے، کیوں زیادہ بڑا مسئلہ وہ لوگ پیدا نہیں کرتے جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، شیطان بچتا، شیطان سے بچنا آسان، زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے وہ مخلص نوجوان جن کے خلوص میں کوئی شک نہیں، چنانچہ جب وہ بولتے تو چاہے غلط بات ہی کیوں نہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پورے خلوص کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، اس لیے غلط بات میں بھی ایک اثر نظر آتا ہے۔ بہت تفصیل طلب باتیں ہیں، ابھی میں اس کی جانب آ رہا ہوں، لیکن یہ موضوع ذرا سی دیر کے بعد، یہ تو صرف میں نے ذمہ داری آپ کے سامنے پیش کی کہ پہلے یہ سوال ذہن میں رکھ لیجئے، جیسے جیسے تقریر آگے بڑھے گی اس کا جواب ہوگا کہ معیار ہمارے پاس کوئی ہے کہ نہیں۔ عام زندگی میں بھی جب آپ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے اٹھائیں تو کتاب کے مصنف کے حوالے سے بھی، اور جب کسی خطیب کا ممبر سے بیان سنیں تو ممبر کے حوالے سے بھی۔ لیکن ایک بار سورہ محمد ہی کی اس آیت پہ توجہ دیجئے کہ جو آیت میں اکثر اس موقع پہ پڑھا کرتا ہوں جب پیغمبر کے وہ خطبات بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر میں پیش کیے تھے۔ چنانچہ پچھلے سال حسینیہ زہرا کی پوری مجلس اسی ایک خطبے پر تھی، یہاں موقع ملا، زندگی رہی، مومنین کی دلچسپی رہی، اور مسئلہ اتنا اہم رہا تو آئندہ سال تھوڑا سا یہ موضوع ایک اور حوالے سے آگے بڑھے گا۔ لیکن آیت کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ یہ کہ کیا یہ لوگ، کون سی آیت؟ جو سرنامہ کلام میں آج تلاوت کی گئی، فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَاعَةً تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اس وقت کے آنے میں کچھ دیر باقی ہے؟ ویسے آپ کو ترجمہ قرآن میں غالباً ہر جگہ ملے گا کہ ترجمہ ہے قیامت، لیکن اتنی عربی تو اس علاقے میں رہنے سے آپ جان گئے کہ اصل آیت میں لفظ قیامت نہیں ہے، ساعت ہے۔ ٹھیک، اصطلاح قرآنی میں لفظ ساعت کئی جگہ قیامت کے لیے آیا، لیکن ساعت کا اردو ترجمہ تو گھڑی، وقت، لمحہ، وہ مخصوص وقت جو پروردگار نے رکھا۔ وَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ لوگ اس وقت کا یہ سمجھ کے انتظار کر رہے ہیں؟ خالی ترجمہ، کیا یہ سمجھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ انتاتے یوم بختہ، کہ وہ اچانک آ جائے، ہم بیٹھے ہوں گے اور اچانک وہ وقت آ جائے گا، جیسے آج ہماری حالت کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوں گے، ایک رات کی اختتام پر اچانک ایک آواز آ جائے گی کہ گھر سے نکلو۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، فقط جا اشراطہا، اس کی نشانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں, اس کی تمہید ہو رہی ہے, اس کی پریپریشن ہے, تمہارے سامنے اس کی نشانیاں آ رہی ہیں. اچانک والا واقعہ نہیں ہوگا. انسان غافل ہوگا, وہ سمجھے گا کہ اچانک, یہ لفظ اچانک کیوں آ رہا, اچانک کیا آ رہا کہ فقط جا اشراط وہاں نشانی آ چکی ہے, تیار ہو کے بیٹھ جاؤ, یہ خیال نہ کرنا کہ اچانک والا واقعہ ہے, اس لیے تیاری کی ضرورت نہیں. اور پیغمبر نے اس کے حوالے کتنے ہی اصحاب رسول یہ جواب دیا. اصحاب رسول نے سوال کیا نا کہ قرآن کہہ رہا ہے نشانی آ گئی, تو کیا نشانی آئیں؟ اور پیغمبر نے بتایا کہ وہ یہ یہ نشانیاں, اور ان تمام خطبات کا خلاصہ, جتنے بھی خطبات ہیں جو اس ایک آیت کی تفسیر میں آئیں, کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ واقعہ اچانک ہونے والا ہے, دیکھیں جاہلوں کے لیے اچانک ہوگا, جو عقیدہ نہیں رکھتے امامت کا ان کے لیے اچانک ہوگا, لیکن ایک صاحب ایمان کے لیے یہ واقعہ کبھی اچانک نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے نشانیاں پہلے آئیں گی, امام بعد میں آئے گا. تو پیغمبر نے وہ نشانیاں بتائیں, اور ان تمام نشانیوں کا خلاصہ ایک جملہ, ایک جملہ, کہ جب وہ خطبات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ آج کے زمانے ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. جیسے اس عشرے کی پہلی مجلس میں 15 باتیں آئیں, دوسرے خطبے کے اندر 45 باتیں, تیسرے خطبے کے اندر 155 باتیں, لیکن جو خطبہ بھی اٹھا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, فقط ایک آدھ نشانی ایسی رہ گئی جو 2 ہفتے کے اندر پوری ہو سکتی. یہ جو قرآن نے کہا کہ اچانک کے چکر میں نہ رہنا, یہ باقاعدہ ایک نشانیوں کے ساتھ اور تمہید کے ساتھ ہوگا, اور اس کی اہم ترین نشانی آپ نے کل سنی. یعنی جس جگہ اللہ کے رسول کا قیام رہا, اس کے مشرق میں ایک اتنا بڑا اسلامی انقلاب کہ جس کا سلسلہ جا کر زمانے کے امام کے ظہور سے ملے گا, یہاں تک آپ نے کل بات سنی. مگر پہلی مجلس میں جو جملہ کہا تھا, آج آخری مجلس میں اس جملے کی ایک وہ وضاحت جو بہت سارے موضوعات کے لیے ضروری. کون سے موضوعات؟ جو غیبت امام میں ہماری ذمہ داری والے موضوعات, یعنی ہمارے عشرے کا ٹاپک, بہت اہم بات. آپ کو یاد ہوگا جو پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ معمولی سے معمولی آدمیوں سے لے کر بڑے سے بڑے علماء, مجتہدین, محدثین, وہ علماء جو تشیع کا فخر اور سرمایہ, جن کی بدولت ہم نے یہ سارے علوم اہل بیت کو پایا, مثل علامہ مدرسی, ان سب نے اس موضوع پر کسی نہ کسی حوالے سے ریسرچ ضرور کی. یہ عام آدمیوں کے بھی پسند کا موضوع تھا, اور یہ علماء کا بھی, اور مراجع کا بھی, اور علامہ مجلسی جیسے محدث کا بھی, اور ہر ایک نے اپنی جانب سے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کہا. کل کی مجلس دوہرا نہیں رہا ہوں کہ آخر ان کے اندازوں کی بنیاد کیا, بنیاد ایک گیس لگایا. مگر جاہل اور عالم کے اندازے میں دونوں نے اندازے لگائے, ایک لفظ کا فرق. وہ فرق یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کسی نے کیا کہ 2003 میں امام آ رہے ہیں, کل اس کی تفسیر آ چکی, تو چونکہ یہ دعویٰ غیر عالم نے کیا, چنانچہ اس نے کہا کہ یہ ساری روایتیں بتا رہی ہیں کہ امام آ جائیں گے, اس سے پہلے تیار ہو جائیں. پچھلے سال نہیں بلکہ پچھلے سے پچھلے سال 1999 اس کے اگست کے مہینے میں سورج گہن لگا تھا, اور وہ تقریباً اس ٹائپ کا سورج گہن تھا جس کا تذکرہ ظہور کی نشانیوں میں آیا. دیکھیں ظہور کی نشانیوں میں چند موٹی موٹی وہ نشانیاں بتا دی جائیں جس کو دیکھ کر بعض علماء کبھی ازراہ مذاق ایک جملہ کہتے ہیں کہ ویسے تو کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا ہے کہ امام کب آئے, لیکن ظہور سے 9 مہینے پہلے ہم بتا سکتے ہیں کہ ودن 9 منتھس امام آنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ اس 9 مہینوں کے لیے سفیانی کی آمد, خالی نام نہیں, یہ جو اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اسلام نام بتانے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں, اسلام پراپرٹیز بتاتا ہے, کیریکٹرسٹک بتاتا ہے, نشانیاں بتاتا ہے, نام تو پتہ نہیں کتنے لوگ ایک جیسا رکھ لیتے ہیں. مولا کائنات نے پیغمبر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے بت شکنی کی, لوگوں نے کہا کہ وہ ہاں علی تھے, یہ والے علی کو چھوڑی ایک اور علی تھے. اب علی نام بعد میں کتنے بچوں کا رکھا گیا, انہوں نے نام سے فائدہ اٹھایا تھا، علی ابن ابی طالب نہیں علی ابن فلاں. اسی طرح سورہ مبارکہ سب قرآن کریم کا سورہ نمبر 61، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کا ایک قول آیا کہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد، قادیان کی زمین سے دعوی نبوت کرنے والے غلام احمد قادیانی نے یہی کہا کہ یہ میرے لیے بشارت دی گئی، کیونکہ مشہور نبی کا نام محمد ہے، احمد نے، احمد تو میرا نام. چنانچہ اس نے نام کی یکسانیت سے فائدہ اٹھائے. اور میرا ایک موضوع میرا ہے نہیں، اور آج کل کے حالات میں یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس الگ کوئی تعلیم دینے کا ادارہ ہو. وہ کیا ہے؟ ام کلثوم نام. یہ عرب میں کئی خواتین کا ہو چکا تھا، پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا، مولا کے زمانے میں بھی. وہ ام کلثوم جو علی کی بیٹی ہیں کوئی اور، اور وہ ام کلثوم جن کی شادی مسلمانوں کے حکمران سے ہوئی کوئی اور. نام کی یکسانیت سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ وہ داماد رسول ہیں، اس لیے کہ ام کلثوم کی شادی ان سے ہوئی. تو بھائی کون سی ام کلثوم؟ ام کلثوم تو کئی. جنت البقیع میں آپ جاتے ہیں، وہاں ایک بہت ہی مشہور قبر، وہاں بھی آپ کو یہ بتایا جاتا کہ یہ قبر کسی اور کی ہے. جس کی لوگ سمجھ رہے ہیں وہ تو بقیع میں دفن ہی نہیں ہوا بیچارے، انہیں تو بقیع کے باہر کہیں دفن کیا گیا تھا، وہ بھی رات کے اندھیرے میں کچھ یہودیوں. مگر نام یکساں تھا، اس لیے فائدہ اٹھایا گیا. تو نام کی یکسانیت بہت ساری اس کے اندر باتیں بہت اہم اہم تھیں، خصوصاً ہمارے بچوں کے لیے. لیکن میں نے دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان موضوعات کو نہیں چھیڑنا چاہیے کیونکہ آج اتحاد کا زمانہ ہے، نہیں. میں نے یہ کہا کہ اس طرح سے ممبر سے نہ ہو، لیکن اس کے لیے دوسرا ادارہ یا انسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ پتا چلے. وہ ایک الگ بحث ہو گئی. آئیے نام. نام تو نام وہ چیز ہوتی کہ ہمارے یہاں آج نام کا بڑا اعتبار ہوتا، لیکن مجھے باقی دنیا کا نہیں پتا، ہمارے یہاں پاکستان جو پاسپورٹ اور جعلی پاسپورٹ اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، شناختی کارڈ، اس میں یہی بات کہ نام، بہت سارے نام ہوتے ہیں، نام کی یکسانیت سے فائدہ اٹھا کے آپ کسی کو کسی کے نام پہ کہیں بھیج سکتے ہیں. تو اسی لیے شروع سے اسلام کا مزاج یہ رہا کہ نام نہیں بتاؤ، نشانیاں بتاؤ، ایسی اس کی پراپرٹیز اور کریکٹرسٹک بتاؤ کہ علی نام کتنے ہی لوگ اپنا رکھ لیں گے. یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے اپنا جانشین علی کو نہیں بنایا، فاتح بدر کو بنایا، فاتح احد کو بنایا، خندق کے فاتح کو بنایا، خیبر کے دروازہ اکھاڑنے والے کو بنایا، ممبر سلونی کے خطیب کو بنایا، توش رسول پہ پشتکنی کرنے والے کو بنایا. غدیر خم میں بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے، ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا کہ چہرہ دیکھو، خالی نام سے دھوکہ نہ کھانا. نام تو بہت لوگ رکھ سکتے ہیں، مگر بدر کے میدان میں جنگ کے کون لڑ سکتا؟ نام تو بہت لوگ رکھ سکتے ہیں، مگر احد کے میدان میں کون ہے، پہاڑ پہ کون ہے، یہ بڑا فرق ہو جاتا. تو اسی لیے نشانیوں کے ذریعے سے پہچان کرائی جاتی ہے. ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد والا. یہ والا طریقہ کا نشانیاں بتاؤ. تو سفیانی کا خالی نام نہیں بتائے، بلکہ نام تو بتایا ہی نہیں، یہ سفیانی بھی نام نہیں، یہ خاندانی نسبت، اس کی پہچان بتائی. اور پہچان کے لیے اگر میں چلا گیا پہچان کی طرف تو بہت زیادہ وقت گزر جائے گا، مگر دو چھوٹی سی بات کا اس کی پہچان یہ، اب یہ نام اس کا کوئی بھی ہو، اس کی پہچان یہ کہ اتنا سخت یہ دشمن اہل بیت ہو کہ جیسا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں وہ کو تھوڑی ہوتے ہیں کہ جو ہم سے دشمنی کا اظہار کرے. کہا ایسے تو عالم اسلام میں شاذ و نادر ہوں گے جو کھل کر کہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی سے دشمنی رکھتے ہیں. وہاں تو دشمن کو زبان پہ تعریف کرنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار بزرگ طے کر کے جا چکے ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ، بخشن بخشن اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، لولا علی اپنی جگہ. تو اچھا اس مرتبہ اور درود بھیج دیجیے، آپ کو نعرہ لگانا چاہیے. اس بچے سے وعدہ تھا کہ میں اسے دو موقع دوں گا ہر مجلس میں، آج اسی لیے میں نے یہ دوسرا موقع بنایا. تو کہا کہ اس طرح معصوم کی حدیث کہ اس طرح کھلم کھلا، بہت کم کوئی آدمی گزرے گا جو کہے گا میں علی سے دشمنی رکھتا ہوں. وہ تو تھوڑی دشمن اہل بیت، دشمن اہل بیت وہ جو ہمارا تذکرہ کریں گے، ہماری تعریف کریں گے، تم سے دشمنی رکھیں گے فقط ہماری محبت کی وجہ سے، کہ تم ہم سے محبت، جو تمہارا دشمن ہے وہ اصل میں دشمن اہل بیت، کیونکہ تمہارا دشمن کیوں، کس وجہ سے، تم نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا، تم نے کس کی جائیداد پہ قبضہ کیا، تم نے مثلا کس کے خاندان کی عزت پہ حملہ کیا، صرف اس لیے دشمنی رکھتے ہیں نا کہ یہ علی والے کیوں، تو دشمن اہل بیت کی پہچان یہ بتائے کہ اہل بیت کا دشمن دشمن اہل بیت نہیں ہے، ایسے بہت کم لوگ نظر آئیں گے، ہمارے ماننے والوں کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اصل میں ہمارا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس لیے ہم سے دشمنی رکھتا ہے، صرف اس لیے تم سے دشمنی رکھتا ہے، تم علی والے کیوں، درود بھیجے محمد والے کو، ذرا سا اصل جو میرا موضوع اور انداز تھے اس سے میں ہٹ رہا تھا، لیکن بہرحال بات ضروری، تو اب سفیانی کی پہچان یہ پتہ چلے کہ ہوگا یہ سخت ترین دشمن اہل بیت، مگر کیسے پتہ چلے گا، ایسے پتہ چلے گا کہ دو قانون بنا دے گا، پہلا قانون یہ بنائے گا کہ جس کا جس خاندان ان پانچ میں سے کوئی ایک نام ہے، پورے خاندان کو تحقیق کر دو، قتل کر ڈالو، علی، حسن، حسین، جعفر، حمزہ، اور خواتین میں فاطمہ اور زینب، پوچھا جائے گا کہ بھائی اگر یہ نام بھی ایسے ہوں کہ وہ ساتھ ہمارے، نام تو بزرگ رکھ دیتے ہیں نا، کوئی باپ نام رکھ کے چلا گیا لیکن بیٹا ویسا نہیں، تو کا پھر بھی قتل کر دو، اس نے اس نام کو جو باپ نے رکھا برقرار رکھا، اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا یہ اس نام کا احترام کر گیا، جو اتنا سا بھی احترام کرے گا وہ واجب القتل، یاد ہے نا آپ کو حجاج ابن یوسف کا واقعہ، پورے مصر کے گورنر یہ کیسے آدمی کو دے دی، یہ چھوٹے سے قصبے کا نظام نہیں سنبھال سکتا، بھائی کیوں، صرف اس لیے، اور لوگ جانتے تھے حجاج کی کمزوری، وہ آدمی روتا ہوا آیا کہ حجاج میرے باپ نے مجھ پہ بڑا ظلم کر دی، اس زمانے میں تو ناممکن تھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے حوالے سے یہ جملہ اپنی زبان پہ لے کے، بڑا ظلم کیا میرے باپ، کیا ظلم کیا، یعنی بڑا ظلم کیا، اور جتنا حجاج زور دے رہا اتنا وہ اور ہوتا چلا جاتا، آخر حجاج نے عاجز آ کے کہا بتا تو صحیح کیا ظلم ہے، کہا میرے باپ نے میرا نام علی رکھ دیا، اتنا خوش ہوا حجاج، کہا کہ تم نے ایسے ظلم کی نشاندہی کی ہے تو مطلب تم اتنا ہم سے قریب ہو، جاؤ مصر کا صوبہ تمہارے حوالے، اس کے گورنر بن جاؤ، یہ سفیانی کہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کے رکھے ہوئے نام پر خاموش رہتا، یہ خاموشی دلیل ہے کہ چاہے وہ دل سے بھی محب اہل بیت نہ ہو، علی کے نام کا احترام کرتا، جو نام علی کا احترام کرے وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، کا پہلی پہچان یہ، ہمیں اس سے زیادہ کھل کے یہاں نہیں کہہ سکتا ہوں، ورنہ بعض ایسے علاقے اور ممالک کہ جہاں داخلے کے وقت نام چیک کیا جاتا ہے، نام ایسا نکل آئے گا واپس چلے جائیے، اور ایسے علاقے اس وقت بھی دنیا میں ہیں کہ صرف نام کی بنا پہ گردنیں کاٹ دی جا رہی، لیکن دوسری پہچان کہا کہ یہ کہے گا کہ جو کسی محب اہل بیت کا کٹا سر لے کے آئے گا میں اسے ایک لاکھ درہم انعام دوں گا، لاکھ درہم، اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انعام تو بڑے بڑے اناؤنس کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ انعام دیا نہیں جاتا، لیکن یہ اتنا سخت دشمن اہل بیت کہ جب کوئی یہ کٹا سر لائے گا تو اعلان اس نے ایک لاکھ کا کیا، لیکن اسے دے گا دو لاکھ کے ایک لاکھ مزید بونس میں لے کے جاؤ، تم نے واقعا میرے دل کو اس وقت خوشیوں سے بھر دیا، ایک شیعہ کا کٹا سر دیکھتا ہوں، اب یہ اس کی نشانیاں بتائی جا رہی، نام بھی نہیں اس کا آیا کہ وہ کون، ایک ضعیف حدیث میں آیا لیکن وہ از حد ضعیف حدیث ہے، ظہور امام کے حوالے تین حدیثیں بہت ضعیف اور بھی ہوں گی لیکن میرے موضوع سے متعلق، ایک وہ حدیث جس میں 313 کے نام بتائے گئے ہیں جو لشکر میں پہلی مرتبہ شامل ہوں، 313 شامل ہوں گے، نام والی حدیث بہت صحیح، دوسری وہ حدیث جس میں 313 کے ایڈریس بتائے گئے وہ بھی از حد ضعیف حدیث، اور تیسری حدیث یہ والی کہ جس میں سفیانی کا ذرا سا بیک گراؤنڈ بتایا گیا وہ از حد ہے، لیکن اتنی سی بات ثابت، اور اگر آج آپ دنیا کے بعض مسلمان ممالک پہ نگاہ ڈال، پاکستان کی سرحد کے قریب جا کے دیکھیے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ واقعا نظر آ رہی ہیں آنکھوں کے سامنے، کہ جو ہم 20 سال پہلے 25 سال پہلے سوچتے کہ یہ امام نے حدیث بتائی تو ہے، لیکن اب دنیا اتنی ترقی کر گئی، کیسے ممکن ہے کہ اس انداز کی دن دھاڑے دہشت گردی کی جائے اور اس طرح سے فقط اس بات پہ قتل کیا جائے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ نیا ملینم شروع ہوا، نئی سینچری شروع ہوئی، ایک مرتبہ پھر وہی جاہلیت کا زمانہ، کم از کم وہی بال اہل بیت کے حوالے سے دنیا میں آ گیا ایک سفیان. لیکن روایت کا جملہ ہے کہ اللہ اسے میکسیمم 9 مہینے کی مہلت دے گا، ورنہ تو ہو سکتا ہے 2 مہینے میں اس کا دھڑن تختہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں مر جائے. اور یہ کچھ مومنین پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امام کو کتنے جلد بلاتے ہیں. خیر، سفیان نمبر 2 سورج کے ہیں، نمبر 3 چاند کے ہیں، نمبر 3 آسمانوں کے نظام میں تھوڑی سی تبدیل، یعنی تبدیلی ایسی کہ ایک دن ایسا لگے گا کہ سورج چلنا بھول گیا ہے، اپنی ہی جگہ کھڑا ہوا اور صبح سے لے کے شام تک، یا ایک مرتبہ سورج کا مغرب سے نکلنا. سورج کا مغرب سے نکلنا یہ حدیث بہت مشہور ہے ظہور امام کے حوالے سے، البتہ اس کے 2 معنی بتائے جاتے ہیں، یہ ہمارے علماء کا اختلاف. بعض نے کہا جو لفظ آیا ہے وہی ہوگا، کہ انسان کچھ ایسے ہتھیار استعمال کرے گا، کچھ ایسے اٹامک ایکسپلوژن ہوں گے، کچھ ایسی اس دنیا میں ایجادات ہوں گی کہ ایک لمحے کے لیے زمین کی حرکت الٹی ہو جائے. جب زمین کی حرکت الٹی ہو جائے تو سورج بجائے اس کے ویسٹ سے نکلتا نظر آئے گا. اور کچھ نے اس کے دوسرے معنی لیے، جس معنی کی وجہ ہمارے بچے اور نوجوان سامان باندھ باندھ کے اپنے باپ اور ماں کو ٹاٹا کہہ کے کبھی کینیڈا جاتے ہیں، کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی آسٹریلیا جاتے ہیں. دوسرے معنی یہ لی کہ سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی اسلام آخری زمانے میں مغرب اس کا مرکز. سورج کسے کہتے ہیں؟ جو ساری دنیا کو روشن کرتا. چنانچہ آخری زمانے میں اسلام کی روشنی بجائے مشرق کے مغرب سے نمودار ہوگی، وہ مرکز اسلام بنے گا. یہ اس حدیث کا دوسرا مفہوم. اور آدھے علماء نے یہ بھی کہا، خاص طور پر یہ لفظ میں نے اس لیے کہا، آدھے علماء نے کہا کہ آج کی تقریر کے آخر میں جو ہمارے 2 پیغام بننے والے، اس میں سب چیزیں کام آئیں گی. تو خیر، بارش ایک خاص انداز کی بارش ہوگی آخری زمانے میں. اب گلوبل وارمنگ کہیے کہ آج کا جو مسئلہ کہیے، وہ ساری چیزیں جو تبدیلی آ رہی ہیں یہ حدیث میں بارش کے حوالے سے آئیں. رمضان کی شب قدر ایک دھماکے کی آواز، نفس زکیہ کی مکے میں شہادت، یہ وہ 8-9 بہت اہم نشانیاں کہ جن کے حوالے سے بعض اوقات جملہ یہاں تک آیا. سفیانی، بارش، گہن، سورج کا مغرب و مشرق سے نکلنا، انسان کا سورج کے قریب پہنچ جانا، وہ جملہ نا امام کا آپ نے اکثر سنا ہوگا اس کی ممبر، کیونکہ مجھ سے پہلے علماء کرام کا کس عنوان پہ بات کر چکے کہ امام نے فرمایا میں اپنے بیٹے کے آنے سے پہلے سورج کے قریب ایک انسان کو چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور پھر یہ شب قدر کا دھماکہ، اور پھر یہ جناب نفس زکیہ کی خانہ خدا کے صحن مقام ابراہیم اور دروازہ کعبہ کے بیچ میں شہادت، اس انداز کی جیسی شہادت علامہ ہلی کے زمانے میں شاہ خدا بندہ کے کیپٹل میں ایک مومن کی ہوئی، کہ صرف اس بات پہ شہید کر دیا جائے گا کہ الگ طریقے سے حج کر رہا ہے. تو اب اس حوالے سے 1999 میں یہ آواز بلند ہوئی کہ اس سال جو 11 اگست کا سورج گہن، اتفاق سے اس میں وہ ساری چیزیں پوری اتر رہی ہیں. خالی سورج گہن نہیں ہے ظہور کی نشانی، ایسے تو کتنے گہن لگ چکے ہیں. خالی چاند گہن نہیں ہے ظہور کی نشانی، ایسے تو کتنے چاند گہن لگ چکے ہیں. خالی بارش نہیں ہے ظہور کی نشانی، ایسی تو کتنی بارشیں ہو چکی ہیں. ہر چیز کا بیان. آپ دیکھ رہے ہیں میری مجبوری، وقت ہے نہیں، اصل موضوع بھی رہا جا رہا ہے، اسے بھی موضوع بنا دوں تو کوئی ایک چیز آ سکتی، فقط یہ آپ کے لیے کہ آپ اپنا مطالعہ بڑھائیے. کتابیں موجود ہیں، ساری تفصیلات ہیں الحمدللہ، انٹرنیٹ تک پہ آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی. ذرا دیکھیے کہ کتنا زیادہ ہمیں باخبر کیا گیا ظہور امام کے حوالے سے. تو اب اس میں 1999 اعلان کر دیا ایک صاحب نے 11 اگست کو سورج گہن تھا کہ اس تاریخ کو امام آ رہے، اور یہ اعلان بھی انہوں نے خالی وہ روایت کی وجہ سے نہیں کیا، کہا دیکھیے روایت میں جو سورج گہن ہے وہ پورا ہو رہا. خاص اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں خود اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کا کہیں چلا جاؤں گا. کہ خاص ٹائمنگ کہ آخری زمانے کا سورج گہن کا خالی یہ ٹائم ہو، وہ اس ٹائم پہ پورا اتر رہا. لیکن خالی یہ نہیں کہا، ساتھ میں جملہ اور بڑھا دیا کہ امام اس ہفتے آئے تھے میرے پاس اور آ کے مجھ سے کہہ بھی گئے کہ میں 11 اگست کو آ رہا ہوں، اور بالکل اتنے یقین کے ساتھ کہ بہت سے لوگ بلا مبالغہ، لیکن اس کو جھوٹ نہ سمجھے، کہ دفتروں سے استعفا دینے کے چکر میں پڑ گئے تھے کہ 11 اگست کو تو امام آ رہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک اسکیم چلی ہے گولڈن شیخ ہیں، لے لو ریٹائرمنٹ کا بھی لے لو، امام آ جائیں گے تو یہ جو ملنے والا ہے یہ بھی نہیں ملے گا، تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور آپ اسے مذاق سمجھ رہے ہیں، اکثریت نے مذاق سمجھا، لیکن کچھ لوگ اتنے سیریس. اب دیکھیے یہ جو ظہور کی تاریخیں آ رہی اور علامہ مجلسی جیسے علماء کی جو تاریخیں آ رہی ہیں، ان میں ایک فرق. اور وہ بہت نمایاں فرق کہ یہاں پہ چیز یقین سے کہی جاتی, وہاں پہ چاہے کتنی ہی ریسرچ کی ہو پھر بھی کہتے ہیں کہ غالباً ممکن ہے, توقع ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سال آ جائے. یہ الفاظ جتنا زیادہ علم بڑھتا جاتا اتنا زیادہ یقین سے آدمی کو کہنا چاہیے کوئی بات, الٹی بات نظر آئی. عام آدمی, جاہل آدمی, بے خبر آدمی ایک کتابچہ پڑھ کے اپنے آپ کو مفسر قرآن اور محدث بے بدل سمجھنے والا آدمی وہ یقین سے کہتا 11 کو آ رہی ماں. لیکن جتنا زیادہ علم بڑھ رہا اتنی زیادہ احتیاط بڑھتی ہے, کہتے غالبا ممکن ہے, توقع. یہ ساری باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کا موضوع ظہور امام نہیں, آج کا موضوع ہے ہماری دو اہم ذمہ داریاں غیبت, اور اس کے لیے یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ جتنا علم زیادہ. اور دیکھیے اب آئیے ہمارے مراجع کی طرف, جن کی ساری زندگی اجتہاد و تقلید کے حوالے سے گزرتی. بعض مراجع ایسے کہ جن کے وجود کو ظہور کی نشانیوں میں شامل سمجھا گیا, مثلا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے حوالے سے کتنی ہی نشانیاں ایسی, مگر جتنی بھی نشانیاں, اسلامی انقلاب کے حوالے سے بات چلی تھی, جتنی بھی نشانی, یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کہا گیا کہ ایک اسلامی انقلاب آئے گا جس کے بعد میرا بیٹا ظاہر ہو, وہ یہی انقلاب. یعنی میں اپنے دل کے اندر یقین کامل رکھتا ہوں کہ یہی جملہ, زبان سے یہ میں بھی نہیں کہہ سکتا ورنہ یہ گناہ ہو جائے. اور اس کا ایک ریزن ابھی سنیے, دوسرا ریزن جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی تفصیل سے آئے گا, لیکن اشارہ اس کا بھی سن لیجیے. وہ یہ کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. آپ کہیں گے کہ اتنا زیادہ مولانا کنفیوز کر رہے ہیں, بات کہتے بھی ہیں اس کو واپس بھی لے لیتے ہیں, بات کہتے بھی ہیں اس کے بعد چکر میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو وہ کیا مسئلہ, جتنی نشانیاں ظہور کی بتائی گئی ان میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو ایک بار دنیا میں نہیں ہوئی, کئی بار ہوں گی. مثلا چند سال پہلے حالات ایسے بنے تھے کہ خانہ کعبہ کا حج خطرے میں نظر آ رہا تھا کہ شاید لوگ حج پہ نہ آئیں. اچھا, ایسا تو کبھی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ حج ہو ہی نہ. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ آخری حج جو ظہور سے پہلے کا ہوگا, اور کتنے دن پہلے کا ہوگا, صرف ایک مہینے پہلے. 10 ذی الحج کو حج ہوتا ہے, 10 محرم کو امام ظاہر ہوں. میرا پہلا جملہ بھی میں نے بہت سرسری کہہ دیا کیونکہ میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. شیعہ فقہ کے اعتبار سے حج کا دن ہے 10 ذی الحج, باقی مسلمانوں کے اعتبار سے حج کا دن ہے 9 ذی الحج, جس کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اس سال تو ہمیں جمعے کا حج ملا. کیوں کا 9 ذی الحج جمعے کو تھی, شیعہ فقہ کے اعتبار سے ان کو جمعے کا حج نہیں ملا, ہفتے کا ملا. بلا وجہ خوش ہو رہے ہیں, لیکن چلو خوش ہونے تو اس میں کوئی گناہ کوئی تھوڑی. اور بہت سارے لوگ کبھی کافی افسوس ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا بس ایک دن کے فرق سے ہم نے جمعے کا حج مس کر دیا, اس سال حج جمعرات کا پڑ گیا. کیوں بھائی؟ کیا اس لیے کہ 9 تاریخ جمعرات کو آئی؟ انہیں کیا پتا کہ شیعہ فقہ کے اعتبار سے ان کو جمعے کا حج مل گیا, وہ بلا وجہ کافی افسوس مل رہے ہیں. اور اس طرح سے مذہبی آدمی اس طرح سے اظہار افسوس کرتا کہ جن سے لوگ کہتے ہیں کہ بس مولانا 1 ملین کا انعام نکلنے والا تھا, 1 نمبر کی وجہ سے رہ گیا. وہ پرائز بانڈ ہمارے پاس تھا لیکن 1 نمبر کا فرق ہو گیا, ورنہ وہ 1 ملین ہم لے کے چلے جاتے. مذہبی آدمی کہتا 1 دن کا فرق ہو گیا. بیچارہ جسے 1 دن کا فرق سمجھ رہا ہے اس کو مل گیا جمعے کا حج, کیونکہ ہمارے اعتبار سے 10 تاریخ. لیکن ظہور امام 10 محرم, حج 10 ذی الحج کا جو آخری حج, اس میں باہر سے کسی کو حج کی اجازت نہیں ملے گی. حالات ایسے ہو رہی. تو وہاں دو جواب کا, پہلے تو یہ خالی ایک نشانی ہے, اور بھی تو نشانی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو ایک معصوم نے کہا کہ آخری حج پہ پابندی لگے, لیکن یہ کیا پتا کون سے نمبر کی پابندی. تاریخ میں پتا نہیں کتنے حج ایسے گزر چکے کہ جہاں پر باہر سے آنے والوں پر پابندی. مثلا شیخ مفید کے زمانے میں شیخ مفید کی مرجعیت اور مرحوم آغا خوئی کی مرجعیت کئی چیزوں میں بہت ہی زیادہ سملر. میرا موضوع علماء کے حالات نہیں ہے, گرچہ درخواست کی گئی کہ آپ نے جو کراچی میں اشرہ پڑھا ہے کلینی تھا خمینی, وہ بھی پڑھ دیجئے, لیکن میں کیا کیا پڑھوں اور کیا کیا نہ پڑھوں میری مجبوری دیکھ لیجئے گا. آئیے, شیخ مفید کی مرجعیت میں 3 مرتبہ حج نہیں ہوا, کوئی نہیں. یعنی نہیں ہوا کا مطلب ہے کہ مکے کے مقامی لوگوں نے کیا تو کیا, وہاں بھی اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس اب ایمان ظاہر ہونے والے تھے. بغداد کی تباہی کتنی یقینی نشانی, یہ بغداد کی تباہی کو میں 15 منٹ میں لیتا ہوں لیکن آدھا مجمع یہ مجھ سے پچھلے سال سن چکا اس لیے آدھے منٹ. بغداد کی تباہی یقینی نشانی, جب ہلاکو خان نے بغداد تباہ کیا تو تقریباً پوری دنیا شیعت کی سمجھی اب امام آ گئے, مگر ہم نے دیکھا کہ لوٹ پوٹ کے وہ صحیح ہو گیا, پھر حالات خراب ہوئے, پھر تباہ ہو رہا تھا, پھر لوگ سمجھے کہ امام آنے والے, پھر صحیح ہو گیا, خدا مل. تو نشانیوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی کہ بغداد کی تباہی ظہور کی یقینی نشانی, اتنی یقینی نشانی کہ امام نے فرمایا کہ بغداد میں ابھی وہ خون بہ رہا ہوگا جو بغداد کی تباہی کے نتیجے میں ہے جب میرا بیٹا ظاہر ہو کے بغداد کی گلیوں سے گزر رہا ہوگا اور اس کے گھٹنوں گھٹنوں کا خون ہوگا, محاورتاً نہیں حقیقتاً. اور دنیا کے بعض علاقوں میں آج بھی مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ محاورتاً نہیں حقیقتاً گھٹنوں گھٹنوں خون کھڑا. تو یہ نشانیوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا کہ کون سے نمبر کے بغداد کی چھٹی تباہی کی آٹھویں تباہی کی نویں تباہی چنا, ان تمام مواقع پر ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام بنتا, اور وہ پیغام یہ بنتا کہ کبھی بھی کبھی بھی کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے چاہے وہ اتنا عظیم انقلاب ہی کیوں نہ ہو, یہ مت سمجھنا کہ یقینی نشانی پوری ہو گئی, کیونکہ اگر تم یہ سمجھ کے بیٹھے اور پھر نتیجہ نہ نکلا تو دلوں میں مایوسی ہوگی. صاحبان ایمان کا ایک گروہ کربلا کے واقعے کے بعد دین چھوڑ کے چلا گیا, دین چھوڑ کے چلا گیا جس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی, اور عام بندگان خدا کو جس جہالت سے نکالنے کے لیے, غیروں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے حسین نے قربانی دی, حسین والوں میں سے کچھ اسلام چھوڑ کے چلے گئے کربلا کی وجہ سے. کیوں کہا کہ اگر کوئی اللہ ہوتا تو اتنے ظلم کے بعد ضرور وہ عذاب نازل کرتا, عذاب نہ آنا بتا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ ہی نہیں. جو مقصد ہے حسین جس کے لیے یہ ساری قربانیاں دی, جن قربانیوں کو دیکھ کر اس آدمی کا دل پگھل گیا, وہ سارا مقصدی اس نے یہ جملہ کہہ کے فوت کر دیا کہ کوئی اللہ نہیں. تو کہا اسی لیے کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ فلاں نشانی اتنی یقینی ہے کہ اب امام آنے والے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں تو اپنی جگہ دل میں 100% یہ سمجھتا ہوں, مگر زبان پہ یہ لفظ نہ مجھے لانا ہے نہ آپ میں سے کسی کو لانا, کیونکہ ہو سکتا کہ ابھی اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھے اور کوئی ایسا انقلاب آنے والا ہو, اور یہی غیبت امام کی وہ ذمہ داریاں جو اب تک آپ سن چکے ہیں, نماز کا اشارہ ہوا, گانے کا اشارہ ہوا, حجاب کا مسئلہ بیان ہوا, رزق حلال و حرام کی بات آئی, اشارے اشارے میں صحیح, مگر آخری دو بہت اہم ذمہ داری. نمبر ایک تحفظ عزاداری, غیبت امام کا ایک بہت اہم پیغام, اس کی اصل اہمیت میں کل بتا چکا ہوں, وہ دوڑا نہیں رہا, اس کے بعد کی ایک بات عرض کر کے آج کے آخری موضوع پہ آتا ہوں. کہا کہ غیبت جو سب سے بڑا سہارا بنے گا اسلام, بھائی جو ساری حدیثیں آپ سن رہے ہیں کہ اسلام اتنا مظلوم ہو, تو مظلوم ہو ہے مٹتا کیوں نہیں, ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کہا حسین کے خون نے اسے ایک ایسی زندگی دی کہ اب کائنات کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے, اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا خون حسین کی برکت. اور یہ اسلام کی بات, ہماری بات, ہمیں اتنا مٹایا کہ ہم کیوں نہیں مٹتے؟ کا آزاداری کی وجہ سے, آزاداری تمہارے پروٹیکشن اتنا اہم ذریعہ کہ جتنا اسے نقصان پہنچاؤ گے سمجھو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو, اس شاخ کے اوپر کلہاڑا چلا رہے ہو جس پہ تم خود بیٹھے ہوئے ہو, شیخ چلی کی طرح سے کسی غفلت میں مبتلا ہو. اور آزاداری کو نقصان دو طریقے سے پہنچتا, افراط و تفریط. ہمارا دشمن ہمارے عوام کے بھولپن سے فائدہ اٹھاتا ہے. کبھی آزاداری کو اس طرح نقصان پہنچایا جاتا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی جاتی جو آزاداری نہیں ہوتی, مگر دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ ہے آزاداری. یہ والی آزاداری تو نہ ہماری عقل قبول کر رہی ہے نہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہی. چنانچہ اسی حوالے 5 سال پہلے حضرت آیت اللہ خامنہ ای نے ایک بہت ہی عظیم خطبہ دیا. یہ دوسری بات ہے کہ ان کا نام لینے والے ان کے عقیدت مندوں نے بھی خطبہ پورا نہیں پڑھا, یا پڑھا ہے تو اصل جملے چھوڑ دیے ہیں اور دوسرے جملوں کے اوپر زیادہ اصرار کیا. مثلا عزاداری اپنے ساتھ کسی فعل حرام کو برداشت نہیں کر سکتی. میں گھر کے پاکستان میں پیدا ہوا ایک طرح اور زندگی وہاں گزری، لیکن ہندوستان سے جو بزرگوں کی تہذیب مجھے ملی تھی اس میں جو چیز کسی امام معصوم سے نسبت رکھنے والی ہوتی، یعنی کون امام معصوم؟ جس کی طہارت کی سب سے بڑی سند آئے تصہیر بنتی، تو وہاں پہ ہمارے بزرگ خصوصاً ہمارے گھر کی خواتین شریعت والی طہارت سے بھی افضل معیار حاصل کرنا چاہتی. کہا کہ امام کے نام پہ کنڈے کرنا گھر کے استعمال شدہ برتن نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں؟ اگر وہ برتن نجیس ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی کھانا حرام. یہ کوئی تھوڑی ہے کہ ہم نجیس کھانا کھا سکتے اور امام کے نام پہ نہیں دے سکتے. کہا نہیں، شریعت والے حرام حلال کی بات نہیں ہو رہی، مگر صاحب تطہیر کے لیے ہم ایک نظر پیش کر رہے ہیں، تو جتنا ہماری طاقت میں اتنا ہم طہارت کا انتظام کریں گے. وہ برتن لائیں گے جو کوڑا برتن ہے، غیر استعمال شدہ برتن. بازاروں پکی بھی کوئی چیز ہمارے زمانے میں، زمانہ بھی ہمارا ہے لیکن اب تو ہم لوگ بڈھے ہو گئے ہیں، بچوں کا زمانہ ہمارے بچپنے اور بہت، میں کوئی 100-200 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ مولانا کوئی 300-400 سال کی عمر ہے تو ایسی معجون کھاتے ہیں کہ اتنے لگتے نہیں ہیں. نہیں، یہ مشکل سے 20-25 سال پہلے مجال تھی کہ امام کے نام پہ جو دسترخوان بچھایا جائے اس کے اندر بازار کی پکی میں کوئی چیز آ جائے. پھر وہی بات، ہم نے کہا کیا یہ شرن حرام؟ اگر یہ شرن نجیس ہے، بازار کے حلوائی کی مٹھائیاں یا باقی چیزیں، تو اپنے لیے بھی کھانا حرام. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم کھا سکتے ہیں نجیس کا، نہیں وہ مسئلہ نہیں، شریعت کے اعتبار سے بالکل پاک ہے، لیکن دل نہیں مانتا کہ خدمت امام میں جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ایسی ہو کہ آنکھوں کے سامنے سے تیار ہو تاکہ ذرا سا شک بھی نہ رہے اس کی نجاست و طہارت کے حوالے سے، کیونکہ صاحب تفسیر کو تحفہ پیش کر رہے ہیں، آئے تفسیر والوں کو تحفہ پیش کر رہے ہیں. یہ جو معیار ہمارے یہاں ایک زمانے میں تھا اور کچھ گھروں میں ابھی بھی، چاہے شریعت یہ کہتی ہو کہ آپ ذرا زیادہ اس کے اندر سختی کر رہے ہیں لیکن منع نہیں کرتی سر. یہ خالی کھانے پینے تک کیوں محدود رہا؟ پوری آگاہداری کو اس حوالے سے ایسا ہونا چاہیے. یعنی اگر ہندو کے ہاتھ کی پکی بھی مٹھائی ہمارے یہاں مجلس کا تبرک نہیں بن سکتی، تو وہ پیسہ جو سود یا رشوت یا کسی سے چھین چھپٹ کے حاصل کیا گیا اس سے مجلس کا تبرک کیسے خریدا جا سکتا؟ بات تو ایک ہی، وہ ہندو کے ہاتھ میں پکا کے اس مٹھائی کو نجیس کر دیا، یہ مسلمان نے پکایا لیکن پکایا کس چیز کو؟ وہ اتنا ہی نجیس ہے جتنا ہندو کا ہاتھ، بلکہ سود کا پیسہ تو اس سے بھی زیادہ نجیس ہوتا. وہاں پہ یہ تصور نہیں ہوتا، وہاں پہ سود کا پیسہ ہے، حرام پیسہ ہے، گناہ والا پیسہ ہے، خمس روکا ہوا پیسہ وہ لگ سکتا ہے، وہ یہ خیال کریں گے کہ کسی ہندو کے ہاتھ سے لے کے نہ. دیکھیے یہ جو دو عملی ہوتی، یعنی آدمی ایک چیز یاد رکھتا ایک چیز بھول جاتا. اب طہارت کا، طہارت کا بہترین انتظام عزاداری میں ہمیں کرنا، جس کے حوالے سے مثلا بے حجابی، الحمدللہ انقلاب ایران کی بے شمار برکتوں میں ایک برکت یہ کہ کئی علاقوں میں عزاداری اور حجاب دونوں ساتھ ہو گئے، مگر ابھی بھی لاہور جیسا اہم شہر، وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور کتنے ہی پنجاب اور سندھ کے دوسرے شہر جہاں پہ عزاداری اور حجاب بالکل متضاد باتیں سمجھی جاتی ہیں. یعنی یہاں تک دیکھا کہ جن کو حجاب نہیں کرنا ہے نہیں کرتی، جو حجاب کر کے آتی ہیں خواتین، جب علم یا تابوت نظر آتا ہے تو ان کے سر سے چادر کھینچ کے پھینک دی جاتی، چادریں کھینچی جاتی ہیں کہ بھائی جب شہزادیوں کے سر پہ چادر نہ تھی تو تم کہاں سے آ گئے ان سے بڑی کہ چادر پہن کے اس میں آ رہی. شہزادی کے سر سے چادر کس ہاتھ نے اتار کے پھینک دی؟ زینب کا ہاتھ تھا کہ یزید کا ہاتھ تھا؟ روم کلثوم کا ہاتھ تھا کہ شمر کا ہاتھ تھا؟ ہاتھ تو دیکھیے کس کا تھا. اگر آج ایک مومنہ اپنے ہاتھ سے چادر اتار کے دیکھ رہی، کیونکہ یہ واقعہ اس سال ہوا لاہور، کہ اگر اپنے ہاتھ سے چادر اتار کے دیکھ رہی ہے تو گویا وہ ماننے والی زینب کی ہے، لیکن ہاتھ اس کے اندر کسی طرح شمر و یزید کا لگ گیا. یہ جو خرابیاں ہوتی جہاں فعل حرام اور گناہ عزاداری میں آ جاتے ہیں، جبکہ عزاداری دنیا کا مقدس ترین عبادت کا ذریعہ ہے، اس کا معیار طہارت ان سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے آگے بڑھئے سلسلہ منت کے حوالے سے، یہ منت کا ایک سلسلہ 10-12 سال سے چل رہا اور آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے چل رہا، کہ منت مانی کسی بے اولاد یا جس کی اولاد ہے لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ موذی ہے یا زندگی بھر کے لیے واپس، کہ اگر میرے اولاد ہو گئی یا اولاد صحیح ہو گئی تو میں خالص سونے کا ایک پتلا بنا کر گہوارے پہ چڑھاؤں گا. اب پتلا بنا کر گہوارے میں چڑھانا کس انداز سے، یہ اسلام کا مزاج ہے یا اسلام اس کی اجازت دیتا؟ یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے. کیا عاشورے کے دن 60 سے 70 بکرے امام کے نام پہ صدقہ کیے جاتے ہیں، وہ ٹھیک، اس کے بعد ان کے جسم سے بہنے والا خون بدن پہ ملا جاتا ہے، چہرے پہ ملا جاتا ہے، سر پہ ملا جاتا. امام کے نام پر بکرا قربان کرنے کے بجائے آدمی اپنی قربانی دے، کہ آج بھی دنیا میں کئی جگہ پہ نام امام اور نام اسلام شہدا کا خون طلب کر رہا، آؤ خون دو، بلڈ ڈونیشن بشکل شہادت آج بھی موجود ہے. ادھر ذہن کم جاتا لیکن ادھر زیادہ جاتا. یہ ساری چیزیں وہ جو یقیناً اتنی پاک اور پاکیزہ عبادت کو دشمنوں کے درمیان ایک غلط پروپیگنڈے کے ذریعے مس کر کے پیش کرتی. چنانچہ عزاداری کے ایسے محبوں کی ذمہ داری کہ کوئی ایسا عمل نہ ہونے جو خود فرمان امام کے خلاف. اب دوسری جانب آئی، دوسرا ایکسٹریم، انہوں نے یہ منظر دیکھے یا ایسے کچھ اور مناظر دیکھے تو وہ اتنے زیادہ بددل ہوئے کہ نعوذ باللہ انہوں نے پورے عزاداری کے انسٹیٹیوشن پر ہی حملہ کر دی، کہہ دیا یہ علم کیا ہے نعوذ باللہ. ایسے ایسے توہین آمیز جملے اور ایسے ایسے لوگوں کی زبانی سننے کو مل رہے ہیں کہ بعض اوقات ہنسی آتی. چپ دی کا شوربا، تم ہو کیا، تمہاری معلومات کیا ہے، تم نے پڑھا کیا ہے، تم نے تاریخ کو سمجھا کیا ہے، تم نے کلام امام پہ غور کیا کیا. ایسے ایسے جملے کے ممبر سے بیان کرنا خود اس گناہ میں شریک ہونا. یہ اتنا 1400 سال سے جو شیعت کی مرجعیت چل رہی، ان میں سے آج تک کسی چیز پر کسی مرجع نے اعتراض نہیں کیا. حضرت امام خامنائی کا وہ عظیم الشان خطبہ جس کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا، یعنی پورا خطبہ ہی پسند آیا لیکن یہ جملہ اس لیے پسند آیا کہ اس کے اندر بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ حکم دے کیا رہے ہیں اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. کہا جو روایتی انداز ہے عزاداری اور مجالس کا وہ اسی طرح برقرار رہنا چاہیے. عزاداری پہ یہ اٹیک بہت ہوتا ہے کہ یہ عبادت تو تھوڑی ہے، ایک روایت بن گئی، یہ تو ٹریڈیشنل. کہ یہی روایتی عزاداری برقرار رہنا چاہیے، گزشتہ 4-5 سال میں جو اس میں چیزیں آئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے. ان چیزوں پہ اعتراض ہے جو نئی شامل کی گئی. بلکہ اگلا جملہ کتنا عجیب کہ اگر آج حضرت امام خمینی رضوان اللہ ہوتے اور یہ چیزیں دیکھتے تو وہ اس کے خلاف اسی طرح آواز بلند کرتے، لیکن چونکہ ان کے زمانے میں چیزیں نہیں تو پتہ چلا عزاداری کی وہ سارے طریقے جو 5 سال 10 سال پہلے تھے اس کے اوپر کوئی اعتراض کسی کو نہیں. حضرت امام خمینی کے سامنے جس انداز کی عزاداری، آیت اللہ خامنائی بہت ہی مشہور خطبہ اور لوگ اسے تقسیم بھی کر رہے ہیں، تقسیم ہونا چاہیے اور ہر آدمی پڑھ کے غور کرے کہ خود وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو خطبہ دے، چند لائنوں کے نیچے انڈر لائن کر دے اور کہ اس کو پڑھے، اس کو کیوں پڑھے، پورا خطبہ کیوں نہ پڑھے، اس سے پہلے کی باتیں، اس کے بعد کی باتیں کیوں نہ پڑھے. تو پورے خطبے کا لطف لباب یہ کہ جس انداز کی عزاداری امام خمینی کے زمانے تک تھی، کون سا پرانا زمانہ، 89 میں انتقال ہوا، وہ تو ہونا چاہیے اور اسی روایتی انداز سے ہونا چاہیے. جو آج کل 3-4 سال میں تبدیلی آئی تو ہمارے یہاں جو عزاداری الحمدللہ، تابوت ہو، عالم ہو، زلجنہ ہو، گہوارہ ہو، صفحہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں نئی نہیں، امام خمینی کے زمانے میں تھی اور اس سے پہلے سے چلی آ رہی. کچھ نادان تو، کچھ نا سمجھ لو. اچھا یہاں پہ مسئلہ پھر یہ آ گیا کہ مولانا آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طالب علم، اور لگتا بھی ہے آپ کی گفتگو سے کہ کوئی ترتیب والی یہ گفتگو ہے نہیں، لگتا بھی ایسا، تو پھر ہم آپ کی بات پہ زیادہ بھروسہ کریں یا ان کی بات پہ؟ یا ان کی اور ان کی بات کا تو اسلام نے ٹنٹن ہی ختم کر دیا. پہلے ہی دن سے ایک بات کہہ دی. کیا بات کہہ دی؟ کہ ہر بالغ آدمی پر واجب ہے کہ یا خود مجتہد بنے یا کسی مرجع کی تقلید کرے، تاکہ یہ سارے اختلافات پیدا نہ ہو کہ ہر آدمی اپنی ایک آواز بلند کر رہا ہے. جو بھی آواز بلند کرے ہم جس کی تقلید میں، یہ دیکھیں گے کہ ان کا نظریہ اس سلسلے میں کیا. اور آپ دیکھ لیجئے تمام مراجع کے فتوے، چھوٹی سی کتاب آزاداری در دیدگاہ مرجعیت شیعہ، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا آزاداری مراجع شیعہ کی نگاہوں، اور سارے کے سارے وہ مراجع ہیں جو گزشتہ 50 سال کے فتوے تو اور پرانے بھی ہیں، لیکن پرانے مراجع کے تو لوگوں نے نام بھی نہیں سنے ہوں. سارے پر. اب دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا. تو مرجعیت کا ادارہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم کہ چونکہ وہ ہمیں ان آوازوں سے بچاتا. دیکھیں کہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی کہ آخری زمانے کی پہچان یہ ہے کہ ہر کونے سے ایک نئی آواز اٹھے گی اور اتنی دلکش ہوگی کہ ہر آواز ہمارے دل کو اپیل کرے. یہ آخری زمانے کی نشانی ہے, یہ میرا جملہ نہیں, ہر آواز ہمیں صحیح لگے. مگر آوازوں کے اس جنگل آواز حق کون سی ہے, اس کے لیے پہلے سے اسلام نے کرائیٹیریا, ایک سٹینڈرڈ, ایک معیار دے دیا ہمیں, ایک نظام, مرجعیت. کہا کہ مرجع وقت کی تقلید کرو اور اس کے بعد جو مسئلہ بھی تمہارے سامنے آئے, چاہے کوئی دشمن پیش کرے اور چاہے کوئی بہت ہی نیک مخلص اور دیندار نوجوان, نہیں وہ بہت ہی نیک مخلص اور متقی عالم دین, صرف یہ دیکھ لو کہ میرے مرجع کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے, تمہیں انہی پہ عمل کرنا. یہاں ایک بات کی وضاحت اور کر دی جائے اور پھر میں جاتے جاؤں, پروردگار کا شکر ادا کر کے جاؤں کہ خدا بندہ اس ممبر کے حوالے سے غیبت, جو دو اہم پیغام ان مومنوں تک پہنچانا تھے اسے میں نے پہنچا دیا. گالیاں تو ابھی بھی پڑ رہی ہیں, 10 گنا بڑھ جائیں گی. برا بھرا تو ابھی بھی کہا جا رہا ہے, 50 گنا کہا جائے گا. میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو 25 سال سے میں ممبر پہ آ رہا ہوں, دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 20 سال میں نے حجاج کرام کی خدمت کی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جمع ہو جا, گھڑی ہوتی ہے واٹر پروف, وہ ہو جاتا ہے گالی پروف. اتنی ساری باتیں سن چکا ہوتا ہے, ہر زبان میں سن چکا ہوتا ہے, ہر مزاج کے آدمی سے سن چکا ہوتا. میں دونوں چیزیں میرے اندر جمع ہو گئی, اس لیے الحمدللہ. اس سے فرق نہیں پڑے گا, بس کوئی غلطی ہو وہ یقیناً آپ توجہ دلائیے, میں اس کو پھر مرجع کے حوالے سے دور کروں گا. اب آئیے میرے کل کے جملے کا دوسرا حصہ. میں نے کہا کہ دو چیزیں ایسی وہ مشک سکینہ کی طرح سے ہمیں بچا رہی ہیں. ساری باتیں پہلے آ چکی ہیں, آج آخری مجلس میں تو موضوع کو سمیٹا جاتا. ایک میں نے کہا تھا آزاداری, دوسری بات رہ گئی کہ وہ مرجعیت, کہ یہ دو چیزیں ایسی جنہوں نے تاریخ کے بدترین دور میں تشیع کو کسی نہ کسی طرح خون کے سمندروں سے عبور کرا کے حفاظت کے جزیرے تک پہنچایا. ایک آزاداری, ایک مرجعیت, کہ امام ہمیں لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے, ہمیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے. اگر ہمیں کہا کہ یہ یتیمان آل محمد, یہ تو کتنی مشہور ہوتی. راوی نے آ کے پوچھا مولا یتیم کسے کہتے, کہا ایک یتیم وہ ہے جسے دنیا یتیم کہتی, ایک یتیم وہ ہے جسے ہم یتیم کہتے. دنیا اسے یتیم کہتی ہے جس کا باپ مر جائے, ہم اسے یتیم کہتے ہیں کہ جو زمانہ غیبت میں پیدا ہو اور اس کا امام پردہ غیبت میں ہو. تو جس نے اس یتیم کی پرورش کی, جس نے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اسے عطا کرے گا اور اتنے گناہ اس کے معاف کرے گا اور اتنے درجے جنت میں اس کے بڑھائے گا. لیکن کہا کہ جس طرح, بلکہ پیغمبر کی حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں کیونکہ یہ آڈیو ویژول حدیث, پیغمبر نے زبان سے بھی کہا اور عمل سے بھی دکھایا, کہا انا وقافل الیتیم کا حاطرس, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان دو کی طرح. اب دیکھیے اگر پیغمبر کو کوئی نہ دیکھے تو نہیں سمجھے گا کن دو کی طرح. دو پتا نہیں دو دو کے کیسے کتنے جوڑے دنیا میں موجود, کچھ بہت ہی قوی اور خبیث ہیں, کچھ بہت ہی اچھے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان دو کی طرح. مجمع چوک کے سر اٹھاتا وہ لوگ جو میری مجلس کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ بیان اتنا سخت لگتا ہے کہ لوگوں کے چہرے جھکے ہوتے, انہوں نے بھی چوک کے سر اٹھائے اور دیکھا پیغمبر نے اپنی دو انگلیاں ملائی, کہا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ, اس طرح میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا. لیکن امام فرما رہے ہیں یہ اس یتیم کی بات ہے جسے دنیا یتیم کہتی اور ہم جسے یتیم کہتے ہیں, اس کی پرورش کرنے والا وہ ہے کہ میدان قیامت خدا اعلان کرے گا کہ سب سے پہلے ان کو لے کر آؤ جو یتیمان آل محمد کا خیال کرنے والے. راوی گھبرا گئے, مولا اب تک آپ نے بتایا نہیں وہ کون, کا الفقہا والعلماء, وہ عالم اور فقیہ جو غیبت امام میں ہمارے ماننے والوں کو دشمن کے حملوں سے بچا رہے ہیں, ان کے دل میں پیدا ہونے والے شک اور شبہ کا جواب دے رہے ہیں اور ان کے لیے جنت آسان ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں, یعنی شریعت ان کے اوپر واضح کر رہے ہیں. جنت کی کنجی کیا, احکامات اسلامی, حلال واجبات پہ عمل اور حرام سے روک. دشمن بھاپ لی اور آغائے بزرگ شیرازی کے واقعے کے بعد, یہ تمباکو کا مسئلہ
اس واقعے کے بعد اچھی طرح سے دشمن سمجھ گئے. تمباکو کا تذکرہ کل آیا, جو لوگ کل نہیں تھے اور کسی وجہ سے بہت سارے لوگ کل نہیں تھے, آج شاید دسویں کی مجلس ہے اس لیے مومنین چنانچہ فرمایا کہ مرجعیت, امام نے فرمایا یہ یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ادارہ, کون یتیم؟ جو علم کے اعتبار سے یتیم. ہمارا دشمن کسی کو ہدف بنایا, ہم پر ایک اعترافات ایک کتاب چھپی, چاہے وہ پوری صحیح نہ ہو لیکن اس سے ذہن سمجھ میں آتا ہے دشمنوں کہا کہ اس مرجعیت کو مشکوک بنانا, اس مرجعیت کو کمزور کرنا. اور یہی وجہ کہ اس دور سب سے زیادہ مرجعیت کو طاقت عطا کرنے والی دو شخصیتیں حضرت امام خمینی مجاہد بت شکن اور آیت اللہ خامنائی, انہوں نے بار بار یہ پیغام دیا کہ دیکھو مرجعیت کے مسئلے میں دخل نہ دینا. ہر مومن کو یہ اختیار ہے کہ اپنی تحقیق کے مطابق جسے عالم وقت سمجھے وہ اس کی تقلید کرے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہے کہ ان کے مسائل کی کتاب تحلیل الوسیلہ چھاپی جائے, پوچھئے ان کے حالات زندگی میں ان کے شاگردوں, ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہنا پڑا کہ دنیا اسلام کا ایک بڑا حصہ آپ کو عالم مانتا ہے. کہا کہ میرا مقصد جو ہے انقلاب, اگر مرجعیت کا مسئلہ اس میں آ گئے لوگ میری نیت پہ شک کرنے لگیں گے کہ شاید میں اس لیے انقلاب کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایز اے مرجع انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. حضرت آیت اللہ خامنائی کتنی شدت کے ساتھ ان سے کہا گیا لیکن کس سختی کے ساتھ منع کیا. یہاں تک اب تک کہا کہ ایران کے مومنین کے لیے تو میں پابندی لگاتا ہوں کہ وہ میری تقلید نہ کرے, باہر والوں کے اجازت کہ اگر وہ مجھے عالم سمجھتے ہیں تو میری تقلید کر سکتے ہیں. خود مرجعیت کو اتنا روش راست کرانے والے یہ مراجع جانتے ہیں نا کہ دشمن کس طرح حملہ کرے گا. دشمن کھل کے ہمارے سامنے نہیں آئے گا, منہ کی کھا چکا وہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں اس غیر محسوس طریقے سے استعمال کرے گا جو کل آپ نے سامرہ کا واقعہ سنا. تو بس ایک بات یاد رکھی, مرجعیت کوئی نیا مسئلہ نہیں, کوئی آج کا مسئلہ نہیں, کوئی ابھی پیدا نہیں ہوا, 1400 سال سے چلا رہا. تمام کتابیں ہمارے پاس, ایک طریقہ کار ہر کتاب میں موجود, دیکھ لیجئے اس میں کیا لکھا. یہی تو لکھا کہ تقلید ہر قص و ناقص کی نہیں ہو سکتی, تقلید صرف مشتہد کی ہوگی, اور اگر کسی وجہ سے دنیا میں ایک مشتہد تو اس کی تقلید کرے, اور اگر ایک سے زیادہ تو یہ ڈھونڈے کہ عالم وقت کون ہے, کس کا علم زیادہ, اس کے بعد جس کا نام آ جائے تقلید آپ کو اس کی کرنا. خود رہبر ولی فقی ان کا فتویٰ ہے نا کہ جب فتوے کی بات آئے تو جو تمہارا مرضی ہے اس کی بات مانو, حکم کی بات آئے تو ولی فقی کا حکم ہر فتوے پہ حاوی آتا. اس کا مطلب یہ کہ بہرحال دوسرے فتوے بھی دے سکتے ہیں اور ان کے فتوے نارمل سرکمسٹانسز میں چلیں گے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس مرد مظلوم اور مرجع مظلوم مرجعیت کے ادارے کو اتنا بچانا چاہ, ان کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی, چنانچہ ان غلط فہمیوں میں ایک یہ بھی کہ تقلید بدلواؤ. جس کو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ مجاہد بت شکن امام خمینی رضوان اللہ علیہ دشمنوں کی ایک سازش قرار دیا کہ پھر وہی ہوگا کہ ایک بار آدمی اپنے مرکز سے ہٹا تو حرکت و ناقص کا وہ شکار بن جائے گا. میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اسی کا اب نتیجہ یہ ہے کہ میری جیب نہ صرف یہ کہ ایک ایسا پرچہ بلکہ اتنے کیسے واقعات میرے سامنے. یہ فرماتے ہیں کہ آج کل ایک کچھ ایسا ماحول بن گیا تقلید کے حوالے سے, بنایا کچھ لوگوں نے, وہ بیچارے اپنے خلوص میں تھے لیکن کہاں تک پہنچا دی. جب بات آنے لگی کہ عالم کی تقلید ضروری نہیں, چنانچہ میرے شہر کی مسجد کے پیش نماز اپنی تقلید کروانے کی میری تقلید کرو کیونکہ عالم کی تقلید ضروری نہیں. ایک بار اس مرکز علمی کو توڑ دیا گیا تو یاد رکھیے گا کہ اتنے سارے وہ لوگ سامنے آئیں گے جو سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہیں گے ہماری تقلید کرو ہماری تقلید کرو. دشمن جس طرح سے ہمیں درہم برہم کر, ہمارے نظام کو درہم برہم کر کے ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے, بجائے لوگ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ سارے مراجع کی نفری کرو تاکہ ایک مرجع بن جائے, نہیں, پھر ہو گئی اور ہو رہا ہے اور شروع ہو چکا. اور میں یہ بات ممبر سے کہنا نہیں چاہتا, بہرحال خود بخود جملہ آ رہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ جی ہم نے اتنے مشتہدین بنا لیے ہیں کہ اب تو پاکستان کے ہر شہر کے لیے ہم ایک الگ مشتہد پیش کریں گے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا چند ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے. جو سلسلہ 1400 سال سے چلا رہا اس کے اندر تبدیلی کون آدمی کر سکتا ہے جبکہ ہمارے مراجع سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. باتیں بہت ساری لیکن چونکہ 10 بج گئے اور آج کی مجلس 10ویں کی مجلس, اس لیے مجھے ایک مرتبہ پھر ایک آخری جملہ کہہ کر پھر وہی اصل موضوع پہ جانا ہے عزاداری. اور آخری جملہ کیا, اب آئیے ہمارے مراجع ہوتے کس منزل پر. ایک تو ان کا خلوص دے, شہید باقر صدر جیسی شخصیت, آغا محسن حکیم کے انتقال کے بعد کہا آپ کی تخلیص کر, اور میں کیسے کرا سکتا ہوں جب میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے آیت اللہ خوی, میری تخلیص جائز نہیں. کئی سال تک اپنا رسالہ عملیہ وضو غسل کا طریقہ کیا وہ میں چھاپنے سے انکار کر دیا کہ میں منع کر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری بات نہ مانیں اور میری تخلیص شروع کر دیں. آیت اللہ یوسف الحکیم مرحوم آغا محسن حکیم کی نماز جنازہ پڑھائی, اور اتنے باصلاحیت بیٹے تھے اپنے اس مرحوم باپ آغا محسن حکیم کہ ساری دنیا عرب ان کی تخلیص پر تیار, منع کر دی. کیسے ممکن ہے میرے لیے اپنی تخلیص کروانا. تاریخ تشیع شیخ مرتضیٰ کا واقعہ دیکھ, اور بے شمار واقعات دیکھی. کبھی موقع ہوا یہ موضوع ضرور بنے گا, کیونکہ علماء کے حالات سے ناواقفیت نتیجہ بن رہا ہے کہ لوگ علماء سے متنفر ہو رہے اور ادھر ادھر کی باتوں میں جلدی سے آ جاتے. پھر سنیے, بڑے سے بڑا عالم آپ کے سامنے آتا ہے, متقی آتا ہے, لیکن وہ مرجع تو نہیں ہے. کیوں اس کی بات کو مرجع کی بات پہ ترجیح دی جا رہی, کیوں اس کی بات کو ولی فقی کی بات پہ ترجیح دی جا رہی. خود ولی فقی کی کتاب موجود ہے اس میں پڑھ لیجیے, خود مجاہد خود چکن امام خمینی کی کتاب موجود ہے اس میں پڑھ لیجیے. تو یہ ادارہ محفوظ رکھیے, یہ ادارہ اپنی جگہ ہے, ولایت فقی کا ادارہ اپنی جگہ ہے, دونوں میں نہ کہیں ٹکراؤ ہے نہ کہیں اختلاف ہے, دونوں نظام دنیا میں چل رہے ہیں. اور اگر ہم ذرا سا دشمن سے ہوشیار رہیں تو انشاءاللہ اسی طرح چلتے رہیں گے. مگر کون ہے مرجع؟ 80 سال, 85 سال, 70 سال, صرف اور صرف قرآن اور حدیث. یہ اس کا کھانا ہے, یہ اس کا پینا ہے, یہ اس کا آرام ہے, یہ اس کی زندگی ہے. وہ سوتا ہے تو مسئلہ علمی پہ بحث کرتے ہوئے, وہ اٹھتا ہے تو مسئلہ علمی پہ بحث کرتے ہوئے, اسے خواب بھی آتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے مسائل کو حل کرنے والے. پورا کا پورا ماحول ایسا, پورا ماحول. اس کے باوجود جب وہ کوئی فتویٰ دیتا تو فتویٰ دینے کے شروع میں ایک جملہ کہتا, آخر میں ایک لفظ لکھتا. دیکھ لیجیے تحریر, شروع میں جملہ کہتا کہ اتنا تحقیق کرنے کے بعد میرے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح ثابت ہوا ہے یا یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوا, ان دنا میرے نزدیک. اور آخر میں کہتا ہے واللہ عالم. یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ بات یہی ہے, علم سارا اللہ کے پاس. 80 سال تک قرآن اور حدیث میں ریسرچ کرنے کے بعد شروع میں بھی یہ کہتا کہ میرے نزدیک ثابت ہوا, یہ نہیں کہتا کہ یقیناً یہی, اور آخر میں بھی کہتا ہے کہ جو میرے نزدیک ثابت ہے اللہ بہتر علم رکھتا. یہاں ایسے آپ کو واقعات نظر آئیں کہ ایسے مشکل مسئلے جسے آج کوئی بھی حل نہیں کر سکتا, معمولی لوگ, بعض اوقات ممبر پہ آنے والے کچھ خطیب اور ذاکرہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہی ہوا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تھا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری ریسرچ یہ ہے کہ ایسا تھا, میری ریسرچ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا, مگر نہیں یہی تھا. یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کبھی نہیں کہتے تھے, یہ آغا کوئی کبھی نہیں کہتے تھے, اور ان مسائل میں بھی نہیں کہتے تھے جس کی معتبر روایتیں. کہتے روایت معتبر ہے لیکن پتہ نہیں جو میں سمجھا صحیح سمجھا یا روایت معتبر ہے میں سمجھ نہ پایا اس کو صحیح. واللہ عالم کہہ کے بات ختم کی جاتی ہے, یا اتنے یقین کے ساتھ ان مسائل پہ بات کی جاتی ہے جس کی روایت بھی ضعیف اور خصوصیت کے ساتھ. آج کل عزاداری کے حوالے سے بات بہت شروع ہو گئی, کربلا کی فلاں روایت ضعیف, کربلا کی فلاں روایت کمزور. جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ علمی طریقہ کار نہیں, علمی طریقہ کار علماء کے بیچ میں رہتا, وہ ایسا طریقہ کار ہے جس کا اختتام اس منزل پر ہوگا کہ مسائب کربلا ہی بند کر دو اس لیے کہ ہر روایت ضعیف نظر آئے گی. ایک منٹ کے مسائب وہ بھی آخر میں ختم ہو جائیں. کیا وجہ کہ ہمارے تمام مراجع نے متفق ہو کر کہا کہ اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہے لیکن بیان ہوتی آ رہی ہے آپ اس کو بیان کریں اور زیادہ اس کے ریسرچ کے چکر میں نہ پڑے. کوئی وجہ, وہ سمجھدار, انہیں پتا کہ یہ ساری برکتیں مجلس کی بھی نہیں, مجلس کی بھی نہیں, یہ ساری برکتیں مجلس کے آخری حصے یعنی غم حسین کی. یہ آنسو ہیں جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا اور پہنچ رہا. کیا وجہ ہے کہ امام خمینی جیسے عظیم مرجع نے کہا ہمارا انقلاب آنسوؤں کا انقلاب, شہیدوں نے اتنا خون دیا لیکن شہید جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ جا کے جان میدان میں دو؟ یا علی اکبر کی شہادت سے، یا قاسم کی شہادت سے، یا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے؟ کہا یہ ہمارا انقلاب آنسوؤں کا انقلاب، دنیا نے کہا ایران کا انقلاب خون کا انقلاب، اتنا خون آج تک کسی انقلاب کو نہیں دیا گیا، اور انقلاب لانے والے نے کہا یہ آنسوؤں کا انقلاب۔ البتہ ہر آنسو آپ سے ایک تقاضا بھی کرتے ہیں، اور میں یہاں بالکل مانوں کہ ایک سلسلے میں میرا خیال بالکل غلط نکلا، بالکل غلط۔ آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ آزاداری کا سلسلہ، یہ آنسوؤں کا سلسلہ، بہرحال مالی تعاون چاہتا ہوں۔ پروردگار نے نظام کائنات ایسا بنایا کہ اللہ کا رسول بھی تبلیغ دین کرے گا تو دولت خدیجہ کی ضرورت ہو، اور اس نقطے کو دشمنان اسلام سمجھ گئے کہ اگر آل محمد پر مشن کو روکنا ہے تو باغ فدق کی صورت میں جو خزانہ ان کے پاس جا سکتا ہے اس کے اوپر پابندی لگاؤ۔ دشمن سمجھ گیا کہ پیغام کو روکنا ہے تو مالی اعتبار سے ان کو کمزور بناؤ۔ پیغمبر نے سنت قائم کر دی، پیغام کو پہنچانا ہے تو مالی اعتبار سے اس مشن کو طاقتور بناؤ۔ آزاداری وہ چیز جس کے لیے ہماری ماؤں نے اپنے زیورات بیچے تھے تاکہ آزاداری کا سلسلہ قائم رہا، جس کے لیے اپنے بچوں کے سامنے کی روٹی اٹھا کر اس لیے بیچ دی تھی تاکہ بچہ بھوکا رہے تو بھوکا رہے، مجلس ضرور منعقد ہو جائے۔ اور شب شہادت منتظمین نے کہا تھا کہ آج جھولی پھنڈ ہم کرتے ہیں، میں نے کر نہیں، ممبر سے میں پیغام دوں گا، شہادت کی رات سجاد کی آزاداری کو دیکھنے کے بعد کون مومن ایسا جو اس کے حوالے سے کسی کوتاہی میں مبتلا ہوگا؟ لیکن شاید لوگوں کو جلدی تھی یا مصروفیت تھی، یہ میری توقع پوری نہیں ہوئی۔ آج دسویں کی مجلس ہے، ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ گزارش کہ یہ سارے پروپیگنڈے اور اٹے کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے کنجوسی یا عدم تعاون کے ذریعے سے آزاداری کو اس محاذ پہ نقصان پہنچایا ہو۔ جس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے وہ اپنی آواز سے آزاداری کو آگے بڑھاتا ہے، جس کے پاس نوحہ بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ اپنی نوحخانی کے ذریعے آزاداری کو آگے بڑھاتا ہے، جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے وہ انٹرنیٹ اور ریڈیو سی ڈی کے ذریعے آزاداری کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا وہ یہی سوچے کہ اس سب پر بیٹھ کر جیب میں موجود ایک درہم نہیں آدھا درہم 25 فلس دے دے، بہرحال اس کا نام اس میں لکھا جائے۔ کیونکہ میدان کربلا کے سب سے بوڑھے صحابی نے کہا تھا، آقا حسین میرے بدن میں راشہ ہے، نہ تلوار میں سنبھال سکتا ہوں نہ تیر و کمان، لیکن چاہتا ہوں کہ آج کے جہاد میں میرا نام بھی ہو۔ تو آقا حسین جب آپ کو وقت پڑے کسی ڈھال کی کہ آنے والے تیروں کو کوئی اپنے بدن پہ روکے تو مجھے آگے کیجیے گا، اور وقت نماز ظہر اسی سعید ابن جبیر سے کہا کہ تم میرے آگے آؤ، اور آج اگر تم میرے آگے آؤ گے تو جب میں جنت میں جاؤں گا تب بھی تم میرے آگے آگے چل رہے ہو۔ بس ارباب عزم جو توقع اس دن پوری نہ ہوئی شاید آج پوری ہو جائے۔ ابھی یہ والنٹیئرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور اس سفیدہ کے نام پہ کوئی جھولی پھیلا رہے ہیں، جو بھی آپ کا طریقہ، جو بھی آپ کی حیثیت، جو بھی آپ کی استطاعت ہو، اور ابھی کسی وجہ سے نہ دے سکے تو شرمندگی کی بات نہیں، یہ کریم کا دسترخوان ہے، جو نیتیں دیکھتا ہے رقم ہمیشہ نہیں دیکھتا ہے، بعد میں دے دیجیے گا، لیکن یہ ثواب کا مسئلہ ہے، ہم اور آپ اس میں شریک ہو جائیں۔ باقی مومنین اس دوران اپنے آخرت کی اور ظہور ایمان کے بینک بیلنس میں اضافہ کریں، یعنی بابا سے بلند درود بھیجے محمد والا۔ بس اب یہ بچے اپنا کام کرتے رہیں گے، میں اپنا موضوع کا اختتام پہ لوں۔ یہ آزاداری، یہ آزاداری جسے، یہ جو کچھ میں نے کہا اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ذرا کوئی پریشان ہوں یا حوصلہ پست، یہ اگر کسی عام انسان نے بچھائی ہوتی سفیدہ تو پریشانی ہوتی کہ دیکھیے پتہ نہیں یہ کب تک چلتی، یہ اگر کسی عالم کا کارنامہ ہوتا تو بھی پریشانی ہوتی کہ پتہ نہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یہ اگر کسی مرجے کے ہاتھ سے قائم کی ہوتی تب بھی یہ امکان رہتا کہ یہ ختم ہو سکتی، لیکن یہ سفیدہ تو وہ ہے کہ جسے سید الساجدین اور زینب کبریٰ نے بعد واقعہ کربلا بچھایا، اور فاطمہ زہرا اور رسول خدا نے قبل واقعہ کربلا بچھایا۔ اللہ کا رسول وہ مٹی ام سلمہ کو دے کے گئے، جو کربلا کی بیٹی تھی. تبرکات کا فلسفہ یہاں سے شروع ہوا. ام سلمہ نے اپنے حجرے میں 50 سال اسے محفوظ رکھا. خاکی کربلا تبرک ہے کربلا. کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو نا سمجھ لوگ ہیں پروردگار خود ہی ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ان کو ہدایت دے دے گا, اور جو جان بوجھ کے اس کے خلاف ہیں تو پتہ نہیں کتنے متوکل تاریخ میں آئے اور ان کا نام و نشان تک مٹ کے رہ گیا. لیکن جو مخلص ہیں انشاءاللہ یقیناً اللہ انہیں خور بنا کر ایک مرتبہ پھر اسی سب کے اوپر لے کے آئے گا. یہ صف اعظم. آدمی کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے, خون بہنے لگتا جب وہ ریاض القدس کی یہ روایت اور اس انداز کی دوسری روایتیں پڑھتا. آج دستور دنیا کے مطابق 20ویں کا دن ہے. ہم اپنے عام سے مرحومین کے لیے اس موقع پر جو بھی ہماری حیثیت و استطاعت ہو بشکل فاتحہ کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجواتے ہیں. غریب سے غریب آدمی بھی روٹی کا ٹکڑا نہ سہی تو پانی کا ایک خالی کوزا تو رکھ سکتا ہے کہ میں اپنے مرحوم کو یہ تحفہ دے رہا ہوں. اس مرنے والے کی بہن سے پوچھئے, اس شہید کی بیٹیوں سے پوچھئے جو اپنے شہید ہونے والے بھائی اور باپ کے لیے ایک کوزا آپ بھی نہیں رکھ سکتے. پانی پانی کہاں تھا کربلا کے ان اسیروں اور قیدیوں کے لیے؟ پانی ہوتا تو کیا کبھی ننی سکینہ بھرے بازار میں اس طرح سے ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی مانگتی؟ اگر پانی ہوتا تو کیا زندان شام میں علی کی یہ بیٹی جو کبھی نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ رہی تھی پیاس کی وجہ سے آج نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہے, بیٹھ کی نماز پڑھ؟ اگر پانی ہوتا تو کیا اس سکینہ کو اس انداز سے شمر کے سامنے پانی کا سوال کرنا پڑتا؟ کہ جو روایت پہلے بہت پڑھی جاتی تھی اب پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھی جاتی. اور یہ 20ویں کے قریب کی روایت, اور اس سے ریلیٹڈ ایک جملہ ہے جو میں بعد میں پڑھ کے اسی پہ مسائل ختم کروں گا. ایک دن گرمی بڑی شدید, قافلہ چل رہا ابھی یہ شام نہیں پہنچا, کوپے سے چلا ہے شام کے درمیان ہے, گرمی بہت شدید اور اتنی شدید گرمی کہ ایک بار شمر بھی گھبرا گئے. اگر کہ وہ لوگ انتظامات کے ساتھ چل رہے ہیں, وہاں محملیں ہیں, وہاں اماریاں ہیں, وہاں گھوڑوں پہ چتر لگے ہوئے ہیں, گھبرا گیا, کہا کہ اتنی گرمی میں سفر نہیں ہو سکتا, جلدی جلدی خیمے لگاؤ. خیمے لگائے, حالت یہ تھی گرمی کی وجہ سے کہ گھوڑا صحرائے عرب کا وہ جانور جو دھوپ میں ہی چلتا ہے, جنگ کی زحمتیں اٹھاتا ہے, تپتے ہوئے سورج کے نیچے سفر کرتا, گھوڑوں تک کو آرام نہیں مل رہا تھا, ان کے لیے شامیانے لگائے گئے. شامیانے کا انتظام کرو, اس کے نیچے گھوڑے باندھے جائیں. لشکر یزید سارا خیموں میں بیٹھ گیا اور ادھر گھوڑے تک شامیانے کے نیچے, اور محمد کی نواسیاں کہاں ہیں, حسین کی یتیمہ سکینہ کہاں ہے, علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ اس شدید گرمی میں بھی جلدی ریتی پہ بٹھایا گیا تھا اسی تپتے سورج کے نیچے بیٹھنا, اور ظالم نے خالص پر اکتفا نہ کی. ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں کربلا سے میں پیاسی آ رہی ہوں, شمر نے پانی کی مشک اٹھائی, یہ کام غلاموں کا, مگر ان کے ساتھ چلا, کہنے لگا میں سب کو پانی پلاتا ہوں. سکینہ عربی کا ایک لفظ ہے التحاب. التحاب کے معنی ہے کہ آدمی پیاسا, پانی آ جائے پیاس خود بخود اور زیادہ بڑھ جاتی, پانی دیکھ کے حلق میں کاٹے خود بخود بڑھ جاتی. سکینہ کے سامنے مشک کا منہ کھولا, کہا پہلے اسے پانی دو. سکینہ نے کہا پھوپھی اما بہت شدید پیاس تھی اور اب اس گرمی میں آ کے تو کلیجہ پھنک رہا, کیا میں پانی مانگ سکتی؟ کیونکہ حسین اصغر کے لیے پانی کا سوال کر کے یہ بتایا کہ پانی وہ چیز ہے کہ دشمن سے بھی مانگا جا سکتا. زینب نے کہا جا تجھے اجازت. حسین اصغر کو لے کے آئے تھے کربلا میں, زینب سکینہ کو پیش کر رہی ہے راہ شام میں. سکینہ گئی کہا شم بہت پیاسی, کلیجہ اس طرح سے بھنا جا رہا ہے, کیا پانی مل سکتا؟ یہ آپ کو پتا نا اس بے حیا کا طریقہ, صحیح چیز کا جواب بھی کیسے دیتا, کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو؟ ہماری کہہ دیا حکم ہم دیں گے, تمہیں ماننا پڑے گا. آج بھی یہی طریقہ, منع نہیں کیا بھائی منع کر دیتا, کہا نہیں آؤ چلو چلو میرے ساتھ. سکینہ چلی, اور روایت یہ کہ سارے لشکر کو پانی پلا رہا. ننی سکینہ ویسے ہی پیاسی, ویسے ہی سفر کی تھکن, چلتے چلتے پاؤں اتنے دکھنے لگے کہ حسین کی یتیمہ جلتی رہتی میں بیٹھ گئی. شمر نے کہا سکینہ اگر میرے ساتھ نہیں چلی تو پانی کی بات نہ کرنا, پانی کی بات کرنا تو میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. گدمگاتے قدموں سے حسین کی یتیمہ پھر کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ پھر شمر کے ساتھ چلی. سارے لشکر نے پانی پی لیا, ابھی پانی باقی. سکینہ گھبرا کے کہتی اب تو پانی دے دے. کہ ٹھہر جا, ابھی ہمارے جانور باقی ہیں. یہ عمر سعد کا گھوڑا حسین کی سکینہ سے زیادہ قیمتی بنایا جا رہا, جانور باقی. سکینہ پھر گھبرا کی زمین پہ بیٹھی کہ اگر میرے ساتھ نہیں چلی پانی نہیں ملے گا. خدا معلوم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کس طرح ایک مرتبہ سکینہ پھر اپنی جگہ سے بلند. ایک ایک گھوڑے کو اتنا پانی پلایا جا رہا ہے کہ وہ خود سے منہ ہٹا رہا ہے اور سکینہ کو ساتھ چلایا جا رہا. خالی اتنا نہیں, گھوڑے شامیانے کے نیچے, پانی لے جانے والے غلام شامیانے کے نیچے, شمر شامیانے کے نیچے. سکینہ کے قدم سائے میں آیا, شمر نے کہا اگر سائے میں آ گئی تو پھر پانی کا سوال نہ کرنا. حسین کی یتیمہ جلتی رہتی پہ واپس گئی, ریت پیر الگ جلا رہی, سورج جسم کو جلا رہا ہے, پیاس کلیجے کو جلا رہی. آخری منزل آتی, آخری منزل آتی, ایک مرتبہ عجیب جملہ ہمارے سامنے آیا. آخری منزل آئی, سارے گھوڑوں نے پانی پی لیا, مشک بچی, ایک مشک بچی. کہا مجھے پانی ملے گا, کہا اپنے ہاتھ آگے پھیلاؤ. اللہ اللہ, یہ مشکل کشا کی پوتی سے مطالبہ کیا جا رہا. سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور شمر نے ایک بار مشک سکینہ کے ہاتھوں کے قریب کی. سکینہ نے ہاتھ آگے بڑھائے, شمر نے مشک ہٹائی, ساری مشک جلتی ریتی پہ گرا دی. سکینہ اگر یہ ساری دنیا پانی بن جائے, میرے لیے جنگل کے جانوروں کے لیے پانی ہے, حسین کے بچوں کے لیے کوئی پانی نہیں. عرض داروں یہ کس سکینہ سے کہا جا رہا ہے؟ آخری جملے ہیں. جس سکینہ سے ریاض القدس کی روایت, یہ وہ سکینہ, یہ جب شمر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا سکینہ, اس وقت یہ سکینہ کس حالت میں تھی؟ آپ نے اس کے لڑکھڑاتے قدم سنے, آپ نے ڈگمگاتے قدم سنے. ایک آخری جملہ سن لیجئے, برداشت کر سکے تو برداشت کر لیجئے. کون ہے سکینہ؟ یہ وہی سکینہ ہے نا, جب قافلہ کربلا سے کوفہ چلا تھا تو یہ سکینہ زینب نے کہہ دیا تھا شمر اس بچی کو اکیلے اونٹ پہ نہ بٹھا. یہ نہ بغیر محمل کے بیٹھی ہے, نہ بغیر اماری کے بیٹھی ہے, نہ بغیر کسی سہارے کے بیٹھی ہے. شمر نے کہا اکیلے بیٹھی, بے محمل و اماری کے اونٹ پر بیٹھی اور راستے میں گر پڑی. حسین کے کٹے سر نے رک کر زینب کو پیغام دیا, زینب میری سکینہ کو ڈھونڈ کے لا. لیکن جب سکینہ واپس لائی گئی, فاطمہ زہرا کی گود میں سونے والی سکینہ آئی, یہ آخری جملہ ہے, جو پانی مانگ رہی تھی اس کی حالت تو دیکھیے کہ خالی پاؤں زخمی نہیں ہے, خالی سر زخمی نہیں ہے, خالی کلیجہ ہی نہیں جل رہا. یہ بھی سنیے, جب واپس آئے تو زینب نے کہا شمر میں نے کربلا سے کہا تھا میری بچی 3 سال کی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی ہے, اس کو کسی بیوی کے ساتھ بٹھا, دیکھا تو نے گر پڑی. شمر بے حیا کا جواب سنیے, کہا اب نہیں گرے گی, ہم نے انتظام کر لیا, اب نہیں گرے گی. اور عزاداروں کیا انتظام کیا, کیا انتظام کیا, کیا سکینہ کے لیے کوئی محمل و اماری والا اونٹ آ گیا؟ نہیں. کیا انتظام کیا, کیا سکینہ کو کسی بیوی کے گود میں بٹھا دیا گیا؟ نہیں. کیا انتظام کیا, شمر ایک رسی لے کے آتا ہے, سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لٹاتا ہے, رسی کے ذریعے سے سکینہ کا جسم ریاض القدس کی روایت اس اونٹ سے باندھتا ہے. اور اب جو اونٹ چلا, ساری زندگی حسین کے نرم سینے پہ سونے والی بچی, ایک مرتبہ جو اونٹ چلا, بچی کا جسم اور اونٹ بھی سخت خال. حالت یہ تھی جب اگلی منزل پہ یہ اونٹ روکا گیا اور رسی کھولی گئی, سکینہ کا سارا کرتا اپنے خون سے بھرا ہے, اونٹ کی ساری پیٹھ سرخ نظر آ رہی ہے, یہ سکینہ کا لہو ہے. زینب نے کچھ نہ کہا, بس ایک بار فرات کا رخ کیا, عباس ذرا آ کے دیکھ لے تیری سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے. آئے سکینہ, آج اس کا چچا نہ رہا تو اس طرح سے اسے زخمی کیا.